نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
آپ لوگوں کی سب کی یقیناً زندگی میں کوئی نہ کوئی خواہشات ہوں گی. ہر ایک کی کچھ وشز ہوتی ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں پوری ہوں. ایک غریب آدمی چاہتا ہے کہ وہ مالدار ہو جائے. اسٹوڈنٹ سے پوچھیں وہ چاہتا ہے, میری خواہش ہے کہ میرے اے پلس گریڈز آئیں. نوجوانوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہماری شادی ہو جائے. تو ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہشات ہیں اور ان کا امکان بھی ہے کہ وہ پوری ہو جائیں. کبھی نہ کبھی انسان ان خواہشات کو پا سکتا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی. وہ چاہے کتنا بھی چاہیں ان کی خواہش نہیں پوری ہوتی, چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے. اور خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے, خواہ وہ امیر ہے یا غریب ہے, خواہ وہ نیک ہے یا بد ہے, اس والے کا مسئلہ, لیکن اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہونے والی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مردہ ہیں, جو دنیا سے چلے گئے. ان کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. اور آپ سوچتے ہوں گے کہ زندوں کی تو خواہشات ہوتی ہیں, بھلا کبھی مردوں کی بھی کوئی خواہش ہوتی ہے؟ لیکن مردوں کی بھی خواہش ہوتی ہے, اور ان کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ وہ کیا خواہشات کرتے ہیں. اور کبھی ہم تو ان کی خواہشات کو سن نہیں سکتے, لیکن وہ رب کائنات تو جانتا ہے کہ اس کی کیا خواہش ہے, اس کی کیا حسرت ہے, وہ کیا چاہتا ہے. تو قرآن ان کی خواہشات کو بتاتا ہے ہمیں. جیسے آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ وہ انسان کہے گا کہ رب ارجعونی, اے میرے رب مجھے لوٹا دے, مجھے واپس کر دے, لعلی اعمل صالحا, تاکہ میں عمل کروں نیک. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا, ہرگز نہیں, یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ تمہیں واپس لوٹایا جائے. یعنی جو جانے والا ہے اس کی خواہش ہے کہ میں واپس اس دنیا میں آؤں. کیوں؟ اب جو میں نے آپ کو یہ کہا کہ بھائی وہ غریب خواہش کرتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں, جوان خواہش کرتا ہے میری شادی ہو جائے, وہ کیریئر جس کا یا جو پڑھنے والا ہے اس کی خواہش ہے کہ میرے گریڈ اچھے آ جائیں. کیا اس کو بھی ایسی کوئی خواہش ہوگی کہ یہ واپس جا کے کہے کہ ہائے میں کوئی ویکیشن پہ چلا جاؤں, میری شادی ہو جائے, میں ایک دفعہ اپنے بچوں کو دیکھ لوں, یا میں اپنے کوئی مالدار ہو جاؤں. ایک کسی نے کہا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ فلاں کوئی گاڑی, اس نے کہا کون سی گاڑی ہے, کہ میری خواہش ہے کہ وہ گاڑی میں ایک دفعہ چلا لوں, اس کے بعد بے شک مر بھی جاؤں تو کوئی. تو کئی لوگوں کی خواہشات ایسی ہیں دنیا کے اندر. تو اتنی زیادہ مطلب اس کو یہ خواہش کہ مجھے وہ گاڑی مل جائے اور میں ایک دفعہ اس گاڑی کی رائڈ لے لوں, لیکن مرنے والا واپس آ کے ایسی شدید خواہش پہ بھی نہیں کہے گا کہ میں جا کے وہ گاڑی چلا لوں ایک دفعہ, پھر بے شک میں مر جاؤں. بلکہ اس کی خواہش یہی ہوگی کہ اے اللہ مجھے ایک دفعہ یہ موقع مل جائے کہ میں واپس جاؤں تاکہ میں نیک عمل کر سکوں. اسی لیے وہ کہتا ہے یا لیتنی قدمت لی حیاتی, اے کاش کہ میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج سکتا ہوں. یعنی اس کی خواہش کیا ہے کہ میں اتنی کوئی نیکی کر لوں کہ میں آگے بھیج سکوں. اس کی خواہش یہ ہے کہ میری جو زندگی ہے وہ اس میں میں کوئی ایک سامان کچھ ایسا کر جاؤں کہ میری وہ زندگی جو آنے والی زندگی ہے, جو آخرت کی زندگی ہے, وہ سفل ہو جائے. جو چیزیں انسان اس دنیا میں رہ کے ان کو نہیں اتنا قابل سمجھتا, وہی چیز دیکھو جو ہی غیب کا پردہ اٹھ جاتا ہے نا, وہی چیز کتنی قدر و قیمت والی بن جاتی ہے, وہی چیز کتنی بڑی انسان کے لیے بن جاتی ہے. آج ہمیں اتنی پرواہ نہیں ہے کہ نیک عمل کریں نہیں کریں, کئی دن گزر جائے, کچھ گزر جائے, ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. گھنٹہ منٹ سیکنڈ گزر جائے ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. لیکن دیکھو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ ایک چانس صرف مل جائے. کیونکہ جب انسان اس دنیا میں ہوتا ہے تو جو غفلت کا پردہ ہے وہ ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے, اور انسان کو اہمیت ان کاموں کی نہیں ہوتی جن کی مرنے کے بعد اس انسان کو پتا چلا کہ اس ایک ایک نیکی کی کیا قدر و قیمت ہے. جو آج ہم اس کو ویلیو نہیں کرتے, اس کو اس کی ویلیو پتا چلی ہے کہ اس کی کتنی بڑی ویلیو. اس وجہ سے وہ خواہش کرتا ہے کہ کاش مجھے ایک دفعہ اور موقع اللہ تعالیٰ دے دے تو میں اس زندگی کے لیے کوئی کام کر جاؤں. تو ہمارے جو اسلاف تھے, جیسے کہ ابراہیم تیمی, وہ کہتے ہیں کہ मैं अपनी सोच में ऐसे सोचता हूँ कि जैसे कि मैं जहन्नुम में हूँ और जहन्नुम में मेरे सामने पीप है और खून है और आग है जिसमें मैं जल रहा हूँ, और मैं फिर अपने नफ्स से कहता हूँ कि ए नफ्स तुझे किस चीज़ की ख्वाहिश है, तो मेरा नफ्स कहता है कि एक दफ़ा वापस मुझे मौका मिल जाए। तो कहते हैं कि मैं फिर अपने नफ्स से कहता हूँ कि चल तुझे मौका मिल गया, अब कर ले जो करना है। यानी वो अपने आप को ना वहां लेकर जाते थे और फिर उसके बाद कहते थे कि अब बता तुझे क्या चाहिए, और फिर खुद को सोचते थे कि अच्छा मैं जो अल्लाह ने चांस दे दिया है तो अब मैं वापस आ गया हूं, तो अब मुझे बता दो कि क्या करना है। ये देखो कि इंसान के सुभान अल्लाह आखिरत में जाते ही कैसे उसको वो पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाए, उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, उसको अब वो चीजें बिल्कुल बेवकत बेमानी लगने लगती हैं जो यहाँ आज हमें कितनी अहमियत की हामिल लगती हैं, वहां जाते ही उनकी वैल्यू क्यों जीरो हो जाती और क्यों यहां भी वो इतनी ज्यादा कदरों कीमत वाली लगती हैं कि नहीं ये काम वो काम उसके पीछे भाग इधर भाग क्यों। इसलिए कि आज जो है ना हम वो चीजें उस तरह नहीं देख रहे जैसे वहां जाके देखेंगे। जैसे हज़रत अली ने फरमाया ना कि मैं जन्नत को देख भी लूं तो मेरे ईमान में जर्रा बराबर फर्क नहीं होगा, मेरा ईमान बढ़ जाए, या मैं जहन्नुम को देख भी लूं तो मेरे ईमान में जर्रा बराबर भी ऐसा नहीं हुआ कि इजाफा हो जाए। क्योंकि जैसे हमारे जैसे लोग हैं ना, हमारे जैसे लोगों तो आज यहाँ पे तो जो भी है वहां जाके हम कहे हाय अच्छा ये क्या, उनको इतना यकीन यहाँ पे था कि वो कहते मेरे ईमान में जरा भी नहीं इजाफा होना। उनको यहाँ पे जन्नत भी नजर आती है और जहन्नुम भी नजर आती है, वो इमेजिन करते हैं उसको, कि हमारे लिए तो ऐसे ही है कि जैसे कोई यकीनी बात ही नहीं है। तो इस वजह से वो लोग यहाँ पे वो अमल करते थे जो लोग वहां जाके हसरत करेंगे कि काश हम वापस चले जाएं, और हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे लिए जन्नत जहन्नुम उसके ऊपर जैसे पर्दा पड़ा हुआ है गफलत का, एक जिस वक्त वो पर्दा उठेगा तो जूं ही उठेगा उस वक्त ही सूरह मोमिनून में कि उस वक्त इंसान कहेगा कि काश मुझे एक दफा वापस भेज दिया जाए तो मैं वो अमल करूं जो नेक अमल है जो मेरी आखरत में काम आने वाले हैं। तो फर्क नजर का है, चीजें नहीं बदलती, चीजें वही हैं, काम वही है और जिंदगी भी वही है, लेकिन क्या बदला है, नजर बदली है इंसान की, कि आज जो उसकी नजर है उसके ऊपर पर्दा है और कल जब वो गैब का पर्दा उठेगा तो फिर उसको वो नजर आने लगेगा जो जिससे वो आज गाफिल है अंधा हुआ है। फिर इंसान ऐसे मौके अपने लिए रखे, ऐसे जिंदगी के अंदर रहे कि वो जरूर इमेजिन करे जैसे वो लोग करते थे, वो जरूर इमेजिन करें कि मैं अब आखिरत में चला गया हूं और अब मुझे अल्लाह ताला वापस चांस दे रहा है। जैसे एक सहाबी थे तो उन्होंने अपने घर में ना एक गड़ा खोद रखा था, कभी कभी जाके वहां पे लेट जाते थे और कहते थे कि ये जैसे कब्र है, कब्र के गड़े के अंदर मैं हूं और इस गड़े में अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं यहां पे पहुंच गया हूं, अब मैं अल्लाह ताला को कह रहा हूं रब्बी अर्जिउनी रब्बी अर्जिउनी, अल्लाह ताला मुझे वापस लौटा दे मुझे वापस लौटा दे, तो मुझे कह दिया गया अच्छा तू वापस चला जा। तो फिर वो निकलते थे उसमें से और कहते थे अब मैं वापस आ गया हूं तब मैं क्या करूंगा। अल्लाह अकबर, मैंने कहा वो प्रैक्टिकली उन चीजों को करके देखते थे, वो बंदा जो चला जाएगा वो तो कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो लोग उस चीजों से अपनी यानी एक तरह से वहां जाने की तैयारी करते थे कि ताकि अपने आप को यकीन दिलाएं कि ए नफ्स तू वहां पे जो हसरत करेगा आज क्यों नहीं संभल जाता, आज हमें वो चांस मिला हुआ जिसके लिए बहुत सारे लोग ख्वाहिश करते हैं, जो जमीन के नीचे चले गए ना वो ख्वाहिश करते हैं कि काश हमें जिंदगी मिल जाए। हमें जिंदगी शायद कदरों कीमत ही नहीं है, हमें इतना इसका वो नहीं है कि अच्छा कोई बात नहीं मर भी जाए तो क्या, लेकिन जब मर गए ना एक दफा तो वापिस आना मुमकिन नहीं है, और वापस आना मजे के लिए नहीं, वापस आना इस चीज के लिए कि हम कुछ काम कर दें। तो उसके लिए इस जिंदगी को वैल्यू करें कि ये जिंदगी कितनी कीमती है, यहाँ पे अभी मैं कुछ कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ बोल सकती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ कुछ अपने अमल में इजाफा कर सकती हूँ। फिर इसी तरह और कौन कोई हसरत करेगा, एक और वाकया आता है, सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे तो एक कब्र के पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम जानते हो कि ये शख्स जो कब्र के अंदर है अगर सारी दुनिया भी इसको दे दी जाए तो इसकी क्या ख्वाहिश होगी, क्या पाने की ख्वाहिश होगी। तो साहब ने कहा कि हम तो नहीं जानते, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چاہے گا کہ میں پوری دنیا دے دوں اور مجھے صرف دو نفل پڑھنے کی اجازت مل جائے, صرف دو نفل پڑھنے کی اجازت مل جائے. میں نے سوچا اس حدیث کو پڑھ کے کہ دو نفل تو پڑھنے کتنے آسان ہیں, کتنے آسان ہیں, بلکہ کئی دفعہ میں کتنے اس کے اوپر وہ بتائے جاتے ہیں کہ بھئی اتنا ثواب رمضان میں آپ کو, اتنا ثواب اب یہ ذوالحج کے دن آ رہے ہیں, اتنا ثواب اس کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں. وہ دو نفل ہی پڑھنے ہمارے لیے کتنے کٹھن ہو جاتے ہیں. کہتا ہوں فوراً ہی بس فرض پڑھ کے اٹھو, کتنے ہی ٹائم ایسے ہوتے سفر میں ہم جا رہے ہیں تو وضو کر کے بیٹھے تو ہم دو نفل سفر میں ادا کر سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے, چاہے قبلہ رخ ہیں یا نہیں ہیں, ایک دفعہ قبلے کی طرف رخ کر دے پھر آپ پڑھتے ہیں. لیکن ہم کتنے سفر ایسے ہیں کہ ہم کتنے کر کے اور پھر بیٹھے رہتے ہیں, صرف سستی, صرف غفلت, صرف اس لیے کہ ہمیں اس کی اہمیت آج نہیں لگتی کہ کتنی اہمیت ہے. کتنے فرض نمازیں چھوڑ چکے ہیں, نفل کی تو بات کی بات, کتنے ہی ایسے ہیں کہ پورا دن کی نمازیں رات کو پڑھتے ہیں کہ ہم پورا دن جاب پہ ہوتے ہیں یا اس پہ ہوتے ہیں تو ہمیں تو ٹائم نہیں ملتا. اور پھر کتنی دفعہ ہے کہ قضا ہو رہی ہیں نمازیں اور اس کا کوئی پرواہ نہیں, اور نوافل کی ہمیں استطاعت ہے لیکن پھر بھی ہم نوافل ادا کرنے کو کہتے چھوڑو. اور وہ انسان کہے گا کہ کاش دو نفل مجھے پڑھنے کی توفیق مل جائے, میں ساری دنیا دینے کو تیار ہوں. اللہ اکبر. اسی طرح اور وہ انسان حسرت کرے گا واپس جانے کی جس کے اوپر قرض ہو. قرض والا انسان کہے گا کاش میں دنیا میں ایک دفعہ چلا جاؤں اور اپنا قرض ادا کروں. اور وجہ کیا ہے کہ قرض معاف نہیں ہوتا. ایون حدیث میں آتا ہے کہ شہید بھی جو ہے اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے لیکن قرض کو معاف نہیں کرتا, اور اس کی روح معلق رہتی ہے جب تک اس کا قرض نہیں ادا ہو جاتا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ اپنے والدین کے لیے دنیا سے چلے گا تو ان کے لیے مسجد میں بھی کہتے ہیں اگر انہوں نے کسی کا قرض دینا تو ہمیں بتا دے تو ہم ان کا قرض ادا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاتے تھے اس کی, جس جو قرض آ رہا تو پہلے پوچھتے تھے اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے, تو جب کہا جاتا تھا کہ نہیں تو پھر پڑھاتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو پوچھا کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے, تو کسی نے کہا کہ ہاں دو دینار اس کے اوپر قرض ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ نماز پڑھا دیں تو میں نہیں پڑھاتا. اس کے بعد ابو قتادہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کا قرض ادا کروں گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھائی اور اگلے دن ان سے پوچھا کہ تم نے قرض ادا کر دی ہے, انہوں نے کہا کہ ہاں, تو آپ نے فرمایا کہ اب اس کی جان ٹھنڈی ہوئی ہے کہ جب تم نے قرض ادا کیا. اور ہم کتنا آسان سمجھتے ہیں چلو یہ گھروں کے تو قرض لیتے ہی ہیں لیکن گاڑیاں صرف اس وجہ سے کہ ہمیں کوئی اور ہی اچھی گاڑی چاہیے, فرنیچر بھی قرضوں کے اوپر, حتیٰ کہ شادیاں قرضوں کے اوپر, ویکیشنز قرضوں کے اوپر, ہر چیز قرضے کے اوپر. اور اتنے آرام سے, یہ نہیں یہ قرضہ لینا حرام ہے, قرض آپ لے سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا تھا اور آپ جب کی وفات ہونے لگی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ یہودی کے پاس رہن رکھی بھی تھی, قرض لیا ہوا تھا. لیکن قرض ضرورت کے لیے لو نا, اور ہر چیز اگر ہماری ضرورت آج بن جائے, نہیں یہ بھی ضرورت ہی ہے, یہ بھی میری ضرورت ہے, حالانکہ وہ لگژریز ہیں, ان کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں, لیکن ہم نے ان کو بھی ضرورت بنا کے اپنے اوپر اتنا قرض لادا ہوا ہے اور قرض کے بوجھ تلے ہیں. لیکن دیکھو کہ قرض کی وجہ سے اس کی جان اٹکی رہتی ہے اور وہ کہتا ہے ایک دفعہ مجھے واپس میں چلا جاؤں, میں اپنا قرض ادا کروں, میں اپنا قرض ادا کروں کہ میری جان میری بخشی جائے. اس کے بعد اگر شہید کی بھی بخشش نہیں ہے قرض کی وجہ سے تو اور کون ہو سکتا ہے جس کی بخشش ہو سکے قرض کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اتنی دعائیں مانگا کرتے تھے, اس کے نماز کے بعد بھی ہے, اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم, گناہ سے بھی اور قرض سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھنا. اتنا ڈرتے تھے قرض لینے سے, حالانکہ ان سے زیادہ کون تھا جو قسم کرسی کی حالت میں رہتا تھا نا, وہ تو کوئی ایسے مالدار نہیں تھے, ان کو تو قرض کی ضرورت ہو ہی سکتی تھی, پھر بھی اتنا پناہ مانگا کرتے. تو صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ اتنا قرض سے کیوں پناہ مانگتے, تو فرمایا کہ اس لیے کہ جب انسان قرض لے لیتا نا تو وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور وعدہ خلافی بھی کرتا ہے. جب انسان قرض لے لیتا ظاہر ہے جھوٹ بول بول کے نہیں آپ دیتا ہوں آپ دیتا ہوں. چاہے آپ نے کسی کا قرض, کوئی مالدار بھی ہے چاہے کوئی غیر مسلم بھی ہے, تو آپ کہیں یہ تو غیر مسلم ہے ان کا ہم کیوں قرض دیں, نہیں قرض قرض ہی ہے چاہے ہم نے کسی کا بھی لیا ہو. اس کو واپس ادا کرنے کی ہمیں فکر رہنی چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو قرض لے کے اس کو ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتا ہے. لیکن بعض دفعہ ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے قرض ادا کرنے کی, بس نہیں کرتے, مطلب کوئی بات نہیں, اس طرح سے چلتا رہا. ہمیں یہ نہیں فکر ہوتی پہلے میں قرض ادا کروں پھر کسی ویکیشن پہ جاؤں, پہلے میں قرض ادا کروں پھر کوئی اور میں اپنی چیزیں لوں. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, وہ تو چل ہی رہا ہے, قسطوں پہ چل رہا ہے, اس کی پرواہ نہیں کرتے. تو قرض کو جتنی جلدی ادا کر دیں, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں نا, تو قرض لے کے اپنے اوپر نہ رہیں, اس کو ادا کریں. زندگی کا تو پتہ نہیں ہے کب زندگی ختم ہو جائے اور ہم قرض میں ہی چلے جائیں دنیا سے. اسی طرح وہ انسان جو ظلم کرتا ہے وہ بھی قیامت کے دن جب ظلم کے نتیجے میں اندھیروں کو دیکھے گا تو وہ بھی کہے گا کہ اے کاش میں دنیا میں واپس چلا جاؤں اور میں ظلم نہ کروں کسی کے اوپر. ظلم کا ہم مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کا مطلب ہے کسی کو کوڑے مار رہے ہیں یا کسی کو ساتھ بہت ہی کچھ ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ ہم جس کو ظلم کہتے ہیں. لیکن حالانکہ اگر دیکھا جائے شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اسی طرح کسی کی عزت اچھالنا بھی ظلم ہے, کسی کی غیبت کرنا بھی ظلم ہے, کسی کے ساتھ دھوکہ دینا بھی ظلم ہے, کسی کے کو بری القابات دینا بھی ظلم ہے, کسی کو تانے تشنے سنانا بھی ظلم ہے. یہ سارے ظلم ہی ہیں. اور ہم خواتین کے ہاتھوں سے کوئی ہماری مملکت تو ہے نہیں کہ ہماری کوئی کنگڈم ہے جس کے اندر ہم نے ظلم کرنا ہے. ہمارے ظلم کیا ہوتے ہیں, ہمارے گھروں کے اندر ہی ہوتے ہیں. ہم ان کو اگر ماں باپ اولاد کے اوپر بھی کر رہے ہیں نا کوئی زیادتی, تو وہ بھی جائز نہیں ہے, وہ بھی ظلم میں آ جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں قیامت کے دن اگر وہ زندہ درگور بچی جو ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ تو اولاد ہی ہے نا. اب کوئی کہا میری اولاد تھی میں نے زندہ دفنا دیا تو یہ تو نہیں ظلم. نہیں, اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس دن بھی ائی ذنب قتلت, کس گناہ کی تجھے یہ سزا دی گئی کہ تجھے مار دیا گیا. تو اگر اولاد کے اوپر بھی کوئی زیادتی کرتا ہے, مثال کے طور پہ ان کے حقوق نہیں دیے, وراثت میں ان کے ساتھ ہیرا پھیری کر دی, تو ظلم ہے یہ. اسی طرح اگر آپ اپنے گھر کے اندر ہیں, کوئی ساس اپنی بہو کے ساتھ ظلم کر رہی ہے یا بہو ساس کے ساتھ ظلم کر رہی ہے, یہ بھی ظلم ہے. تو ہم ظلم ایسے نہ سوچیں کہ ظلم کوئی بہت بڑی ہے, یہ عام روزمرہ زندگی میں بھی ظلم ہے. اسی طرح ہسبینڈ وائف کے درمیان یہ بھی ظلم ہے. جب آپ کسی کا حق نہیں دیتے نا تو وہ ظلم ہے. حقوق ادا کرنے, حقوق العباد اتنے ضروری ہیں کہ جب ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا, یہ بھی ایک ظلم ہی ہے کہ جب انسان حق کسی کا مار لے, یہ ظلم ہے. حقوق کو ادا کرنا اس دنیا میں کہ انسان ہر ایک کا حق ادا کر دے, ورنہ قیامت کے دن اس کے اوپر اس کی پوچھو گی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دنیا میں ہی ایک دوسرے کو معاف کر لو, معافی لے لو اگر تم نے کسی کے اوپر ظلم کیا, کیونکہ قیامت کے دن درہم اور دینار نہیں ہوں گے کہ وہ پیسے دے کے آپ کسی کو کہہ دو چلو جان چھوٹا, یہ نہیں ہوں گے قیامت کے دن. تو اس لیے یہاں پہ ایک دوسرے سے معافی مانگنی ہے, معافی مانگ لو. کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو گیا ہے, کسی سے برا کہہ دیا ہے, کسی کے ساتھ ناانصافی کر دیا ہے, ہو سکتا ہے انسان ہے ہو جائے نادانستہ طور پہ کسی کو کر دیا. تو آج تو ہم سوچتے ہیں نا کہ میں بہت پاورفل ہوں, ہے نا, چاہے وہ کوئی ساس ہے یا کوئی بہو ہے. یہ کہتے ہیں ایک دن بہو نے بھی ساس بننا ہے. آج وہ بھی دیکھیں کہ اگر میری وجہ سے کسی کو زیادتی نہ ہو جائے, وہ ساس بھی دیکھیں کہ کل کو اسی نے مجھے سنبھالنا ہے اگر میرا بڑھاپا ہے. انسان جب ظلم کرنے لگتا ہے نا, وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو بس آج میری حکومت ہے اور یہ میرا کیا کر لیں گے. اسی کے اوپر ظلم کرتا ہے ظاہر ہے جو کمزور ہوتا ہے, اسی کے اوپر ظلم کرتا ہے ظاہر ہے جو آواز نہیں اٹھا سکتا. جہاں ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ ہمیں یہاں سے واپس ملے گی اتنی جتنی میں کر رہی ہوں, تو وہاں پہ انسان بڑا کیئرفل رہتا ہے. جہاں پہ اس کو پتا چلتا ہے نا یہ کچھ نہیں کر سکتا, تو وہاں پہ اس کو دباتا ہے. یہی تو ظلم ہے. اس وقت انسان سوچے کہ میرے اوپر ایک رب ہے نا جو مجھے دیکھ رہا ہے, آج اگر میں اس کو دبا رہی ہوں اور اس کو ایسے کر رہی ہوں, اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں, آج یہ سہ بھی جائے اور اس کے کوئی اس کی آواز نہیں ہے, اس کو کوئی سننے والا نہیں ہے, اس کے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے, لیکن ایک رب تو ہے جو دیکھ رہا ہے, میں اس ظلم کا کیا جواب دوں گی قیامت کے دن. تو جو ظلم کرنے والا ہے وہ بھی خواہش کرے گا کاش میں دنیا میں ایک دفعہ بھیج دیا جاؤں اور وہاں جا کے میں معافی مانگ لوں اور میں اپنے اس گناہ کو بخشوا لوں. آج اگر آپ کسی کو کہیں تو وہ نہیں اس بات کو سنتا, اور تاویلیں ہمارے پاس لیکن سوچے وہ دن کہ انسان کہے گا کاش ایک دفعہ مجھے موقع مل جائے کہ میں جا کے وہاں پہ یہ چیز کو ختم کر لوں اور ظلم کی ایک دوسرے سے معافی مانگوں. اس لیے اگر پاسٹ میں کسی کے اوپر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میری طرف سے ناانصافی ہو گئی, زیادتی ہو گئی, آج اس سے معافی مانگ لیں, آئندہ کے لیے اپنے آپ کو فکس کر لیں. الحمدللہ کہ ابھی تو ہمارے پاس زندگی ہے, ہم نے لوگوں کے آگے سچے نہیں ہونا کہ میں آپ کو کنوینس کر لوں دیکھو میں کتنی اچھی ہوں, آپ بھی مجھے اچھا سمجھنے لگے, آپ بھی مجھے اچھا سمجھنے لگے, اس سے میں اللہ کے ہاں سچی نہیں ہو جاؤں گی. ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن جائے گا, اندھیرے. جب انسان کو نور چاہیے ہوگا تو یہ اندھیروں کی صورت میں آ جائے گا, اور پھر انسان سوچے گا کہ میں کیا کروں. آج بہت سارے ہسبینڈ وائف ہیں, ہسبینڈ ظلم کر رہا ہے بیوی پہ, یا بیوی کا اگر چل رہا ہے وہ زور تو وہ ہسبینڈ پہ کر رہی. ہسبینڈ کہتا ہے کہ یہ جائے گی کہاں, بچے ہیں اس کے ساتھ, یہ کیا کر سکتی ہے, یہاں اس کے پاس گرین کارڈ نہیں ہے, یہاں اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے, تو اس کو دباؤ. یہاں جہاں پہ بیویوں کو آ جاتا ہے وہ کہتی ہیں کہ اب ہمارے پاس بچے ہیں نا, یہ جائے گا کہاں, اب تو میرے بچے اتنے بڑوں گے, میں اسٹرانگ ہو گئی تو یہ کدھر جائے گا, تو وہ اس کے اوپر زیادتی کرتی ہے. ظلم کرنے سے بچیں ورنہ حسرت بن جائے گا یہ قیامت کے دن. کسی رشتے میں بھی ظلم نہ کریں, کہیں پہ بھی ہماری ذات سے کسی پہ ظلم نہ ہو جائے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے نا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان اغلما او ازلما, کہ میں ظلم کروں یا مجھ پہ ظلم کیا جائے, دونوں ہی سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ میرے اوپر کوئی ظلم کرے وہ بھی نہیں ہم سہ سکتے, اور میں ظلم کروں اللہ تو مجھے اس سے بھی بچا کے رکھنا, دونوں ہی مشکل ہیں. مظلوم ہونا بھی آسان نہیں, اور ظالم تو اگر بن گئے تو کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مظلوم ہے میں تیری آہ کو سنتا ہوں اور میں تیرا بدلہ لوں گا چاہے کچھ دیر ہی لگے اس کے اندر. وہ جو اردو میں ہم بولتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, وہ واقعی صحیح بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے لگتا ہے تو انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی یہ کہاں سے میرے اوپر یہ آ گئی چیز. تو یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے مظلوم کی آہ. ایک بادشاہ تھا, تو وہ اور اس کا بیٹا جیل میں اینڈ اپ ہو گئے. تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا جان, ہم اتنے محلوں میں رہنے والے, اتنے باغوں میں, اتنے عیش آرام کے اندر رہنے والے, یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہم جیل میں آ گئے, ہم یہاں پہ اینڈ اپ ہو گئے. تو باپ نے کہا کہ بیٹا, یہاں پہ پہنچنے تک کے لیے صرف مظلوم کی ایک آئی کافی ہے کہ کوئی انسان اپنا ہاتھ اٹھا کے اور اس کی آنکھوں میں آنسو اور وہ کہے یا اللہ, اتنا ہی کافی ہے ہمیں یہاں تک اینڈ اپ کرنے کے لیے. جب ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے کہ ایک بلی کو ایک عورت نے باندھے رکھا اور اس کو کھولا نہیں اور وہ مر گئی اس کے اندر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جہنم ہے, اس عورت کے لیے جہنم ہے. ایک بلی پہ ظلم کا یہ حال ہے, اور اگر کسی انسان کے اوپر کوئی ظلم کرے تو اس کا کیا ہے پھر. لہذا ظلم کرنے سے بچے, ظلم اندھیرے ہیں, اور ظلم کی وہاں جا کے جو قیمت ادا کرنی پڑے گی تو انسان سوچے گا ہائے کاش میں چلا جاؤں اور میں جا کے اپنی بخشش کروا لوں. پھر اور جو چیز انسان کو قیامت کے دن بہت زیادہ خواہش ہوگی جس چیز کی کہ میں اس کو فکس کر لوں, کاش میں ایک دفعہ دنیا میں چلا جاؤں, وہ ہے رشتوں کو جوڑنا. کیونکہ آپ سوچ سکتے ہیں کیا کہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, حج عمرے کرتا ہے, لیکن اس کے اوپر اللہ کی لعنت, تو سوچ سکتے ہیں آپ. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر. رشتے توڑے ہوئے ہیں, آج دیکھو گھر گھر کے اندر بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا, بچے ماں باپ سے توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کسی سے منہ ادھر کو بیٹھ کرا ہوا ہے, کسی نے کسی ساتھ, کسی کے جائیدادوں کے جھگڑے, کسی کے کچھ, کسی کے کچھ. قطع رحمی, قطع رحمی اتنا سخت شدید گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے ہی جو دور ہو گیا تو وہ کہے گا کہ ہائے ایک دفعہ میں دنیا میں چلا جاؤں, میں ان کے پیر پکڑ لوں گا, میں ان سے معافیاں مانگوں, مجھ سے قطع رحمی نہ. اور آج اگر کسی کو کہے نا تو کہتا ہے آسمان گر بھی جائے مجھے جو مرضی کر دو, میں نے نہیں جا کے کرنا, میں نے نہیں صلح کرنا, میں نہیں بات کروں گا اس سے. اس چیز کو کوئی بڑی چیز سمجھا ہی نہیں جاتا. اور دیکھ لیں شیطان بھی اللہ اکبر اتنا خبیث ہے کہ وہ ایک نیک آدمی کے پاس آ کے یہ نہیں کہتا تو شراب پی لے, تو زنا کر لے, وہ یہ نہیں کہتا, وہ کہتا تو قطع رحمی کر لے. اس کو پتا ہے قطع رحمی کر لی تو اس کے بعد کیا رہ گیا اس کا, تو وہ سوچتا ہے قطع رحمی تو اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے. ہم سب کے ساتھ اچھے ہیں, میں آپ کے ساتھ اچھی ہوں, آپ کے ساتھ اچھی ہیں, اگر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ٹوٹی ہوں, اپنے خالہ ماموں چچا کے ساتھ میں نے رشتے توڑے ہی میں, تو کیا ہے وہ. اور اسی طرح ہمارے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے, بعض ہم اپنے رشتے رکھتے ہیں قائم لیکن کیا کرتے ہیں اپنے شوہر کے رشتوں کو اس کو کٹواتے ہیں. تو کیوں بول رہا ہے اسے, تو کیوں ماں کے ساتھ بات کر رہا ہے, تو کیوں بہن کو اتنا ٹائم دے رہا ہے, تو کیوں بھائی کے ساتھ بیٹھا رہا ہے. جبکہ اگر وہ رشتہ توڑے گا تو وہ لعنت کا مستحق ہو جائے گا, آپ کا شوہر لعنت کا مستحق ہو گیا تو آپ کدھر کے رہیں گے. ہم بعض اب اپنے رشتے جوڑ کے رکھتے ہیں, شوہر کے رشتے توڑواتے ہیں اس سے کہ یہ اپنے رشتے نہ قائم رکھے. حالانکہ ہم دیکھیں ایک قتل کرتا ہے وہ بھی ایک مجرم ہے, ایک قتل کو فسیلیٹیٹ کرتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے, کیا وہ مجرم ہے یا نہیں ہے نا. جو قطع رحمی کرے وہ تو مجرم ہے, جو پیچھے سے کرائے وہ کیا ہے, وہ بھی مجرم ہے. لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے ہسبینڈ سے ان کے رشتے نہیں توڑوانے, وہ چاہے ہمارے رحم کے رشتے نہیں بھی ہیں اس کے تو ہیں نا, اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور وہ جنت میں نہ داخل ہو سکا تو کیا ہوگا. وہ ہمارے کہنے کی وجہ سے اگر یہ رشتہ توڑا ہے تو کیا اللہ کے ہاں ہماری بخشش ہو جائے گی, کسی کو بھی نہیں اگر پتا چلتا. اس کو کیا پتا کمروں میں ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنے ہسبینڈ کو, کیا ان کو سکھا پڑھا رہے ہیں, کیا ان کو کہہ رہے ہیں, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اس کو تو پتا ہے کہ ہم رشتے توڑنے کی بات کر رہے ہیں یا جوڑنے کی. کیا ہم درگزر کر کے ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے, ہم سوچیں ہمارے بھی تو ماں باپ کے ساتھ ایسا ہم ہو جاتا ہے تو کوئی نہیں, اگر ان کے بھی ہو گیا تو کوئی ایسا, ان کو اگنور کریں نہ کہ ہم اس کو رائی کا پہاڑ بنا کے بتائیں تاکہ وہ بھی اپنے رشتوں سے کٹ جائے, اس سے ہمیں کیا ملے گا. اور آج دیکھیں کتنی جگہوں پہ, کون سا خاندان ایسے جس میں سب جڑے ہوں, کوئی ہی آپ کو ملتا ہوگا. اکثر خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے یہ اس سے اس سے, اور حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ تو مقدمات تک نوبت پہنچ جاتی ہے, عدالتوں تک گھسٹ جاتے اور پھر ساری زندگی ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے. اور ایون بعض والدین اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اب جو اتنے ناراض ہو گئے کہ میرے مرے کا منہ نہ دیکھ لوں, ماں کہہ دیتی میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی. یہ رشتے کاٹنا ہے آپ, یہ رشتے کاٹنا ہے, جب ماں باپ چاہے کاٹ رہے ہیں وہ بھی کاٹنا, اولاد کاٹتی ہے وہ بھی کاٹنا ہے. تو اس ایسے نہیں کہ ماں باپ کاٹ سکتے ہیں, ان کا کوئی مسئلہ نہیں, یہ سارے ہمارے رشتے ہیں. ایک میں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے, دنیا سے چلی گئی ہیں, وہ ہماری کلاس میں تھی, انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ آپ کو پتا ہے میری بیٹی مجھ سے بات نہیں کرتی اور اتنے سال ہو گئے ہیں اس نے بات نہیں کی, اس وجہ سے کہ اس کو کچھ رنجش ہے کہ میں نے اس بچے کو زیادہ دے دیا اور اس کو نہیں دیا. کدھر چلی جانی ہے جائیدادیں اور کدھر چلی جانی ہے یہ سب چیزیں, یہ چاہے زیادتی ماں باپ کی طرف سے ہو بھی رہی ہے, رشتہ نہیں آپ کاٹ سکتے, وہ الگ بات ہے, وہ ان کا ان کے ساتھ. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمیں نہیں انہوں نے انصاف کیا لہٰذا ہم رشتہ کاٹیں, یہ نہیں آپ کبھی کر سکتے. تو جہاں پہ قطع رحمی ہوتی ہے نا وہاں پہ اکثر ظلم ہوتا ہے, ساتھ ظلم ہی, کیونکہ جب انسان رحم کے رشتے کاٹتا ہے تو اس کے بعد وہ کوئی نہ کوئی زیادتی دوسرے کے ساتھ کرتا ہے, کوئی نہ کوئی ظلم کر لیتا ہے. لہٰذا قطع رحمی کرنے سے بھی بچے, کیونکہ جب انسان, بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم معافی مانگتے ہیں یا ہم ان سے کہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ دوسرا معافی نہیں کرتا, کم از کم ہم خود آگے بڑھ کے ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا دیں, فون کر لیں, نہیں وہ کوئی فون اٹھاتا یا نہیں آپ کو رسپانس دیتا. اگر آپ کی واقعی نیت صحیح ہے نا, آپ نیک نیتی سے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اگر صرف سر سے اتارنے والا کام ہے کہ جی میں نے تو کر دیا تھا, میں تو لوگوں کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے تو بڑی کوشش کی, تو وہ نہیں, اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے. آپ نے سنسیئر ایفرٹ کی ہے نا تو اللہ کو پتا ہے, اور اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم کر رہے ہیں اور اس وجہ سے آپ نہیں ان کے ساتھ بات کرتے کہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ یہ انسان اگر صرف یہ کہہ دینا حسبی اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے. تو اب جو آپ کا مقدمہ ہے نا وہ دنیا میں نہیں رہا, اب آپ کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی کورٹ میں چلا گیا, اب یہ یہاں نہیں ہے. اور پھر وہ اللہ جو بدلہ لیتا ہے نا پھر اس ظلم کا, وہ اس کے ذمے ہے. لہٰذا اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی ظلم انہوں نے پاسٹ میں کیا بھی ہے ایسے رشتہ داروں نے, تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں معاملہ چھوڑ دیں اور آپ قطعی رحمی نہ کریں, آپ اپنی طرف سے آگے بڑھ کے اور ان کے ساتھ تعلقات بحال کر لیں. اور چاہے آپ کو اس کے لیے کسی سے معافی مانگنی پڑے, یا انسان کو شیطان کہتا ہے تم کیوں نیچے ہو اور تمہارے اوپر تو زیادتی ہو رہی, تم ہی آگے بڑھ کے کرو, تم پاگل ہو, لیکن صرف اس لیے کرنا کہ قیامت کے دن یا مرنے کے بعد میری کہیں یہ حسرت نہ ہو جائے کہ کاش میں ایک دفعہ واپس چلے جاؤں اور رشتوں کو جوڑ دوں. کیونکہ رحم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب اس کو پیدا کیا تھا تو اس نے کہا تھا, اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی کہ یا اللہ لوگ مجھے کاٹیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا, میں اس کو کاٹ دوں گا اپنے سے. اور یہ رحم ہی ہے کہ پل صراط کے اوپر کھڑا ہوگا اور انسان کو آگے جانے نہیں دے گا جب تک یہ رحم کے جو رشتے ہیں یہ نہ جڑ جائیں. تو یہ بے شک آسان معاملہ نہیں ہے, کیونکہ انسان دوستیاں تو اپنی جہاں پہ چوائس ہوتی ہے وہاں پہ کر لیتا ہے, پر رحم کے رشتے انسان چوز نہیں کر سکتا, وہ جو آپ کے ہیں بس وہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. تو اب ان کے ساتھ صبر کرنا, درگزر کرنا, اور درگزر کیے بغیر یہ رشتے نپتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ہر رشتے کے اندر درگزر کرنے کی ضرورت ہوتی. اس کو یہ سوچ کے کہ میں نے اللہ کی خاطر نبھانا ہے, مجھے یہ نہیں کہ ہاں وہ میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو میں اچھا کروں گی, نہیں کر رہا تو میں نہیں کروں گی, نہیں, میں نے اللہ کی خاطر چونکہ اس رشتے کو نبھانا ہے تو مجھے درگزر کرتی جاؤں گی تاکہ مرتے دم تک میرا یہ رشتہ ٹوٹے نہیں. یہ میری ضرورت ہونی چاہیے, نہ کہ میں یہ سوچوں گی اس کی ضرورت ہے, نہیں بولتا تو نہ صحیح, میں کون سا اسے لے کے کھاتی ہوں. کہ یہ آپ اپنے دوست ہے باپ کے ساتھ تو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے آج کسی کا دوستی کل ختم ہو گئی کوئی اور دوست بن گئے, رشتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. رشتوں کو تو نبھانا ہی نبھانا, یہ ہماری ضرورت ہے. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو کہ انسان کی حسرت بن جائیں گی قیامت کے دن. اور بھی بہت ساری حسرتوں کی باتیں ہیں جو کہ پتہ چلتی ہیں, لیکن زیادہ مین پوائنٹس اگر ان کو ہم سامنے رکھ کے اور یہ تہیا کر لیں کہ ہم نے اس کے بعد ان چیزوں کو اپنی اس دنیا میں فکس کر لینا ہے, تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں مر جاؤں تو اس کے بعد حسرت کروں گی, پھر یہ وقت واپس نہ آئے گا. اور جو آج کام بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں زمین کے نیچے چلی جاؤں تو یہی کام ان کے اوپر میں روؤں یا حسرت کروں کہ کاش میں کر لیتی ایک دفعہ زندگی کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ سارے کام کر سکیں جو کہ ہماری آخرت میں کام آنے والے, اور ان کاموں سے بچ سکیں جو وہاں پہ ہمارے لیے پچھتاوا یا حسرت کا باعث بنے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أجرنا من النار, اللهم حاسبنا حسابا يسيرا, اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا غفور الرحيم, رب ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کی پکڑ نہ ہماری اس دنیا میں کرنا نہ آخرت میں کرنا. یا رب العالمین تو ہم سے درگزر فرما لینا. یا اللہ جو بندوں کے حقوق میں ہم نے کمیاں کی ہیں تو ہمیں معاف فرما دے.
یا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ ہم اپنا حساب کتاب چکا لیں. یا اللہ کوئی بھی ایسی چیز نہ رہ جائے کہ آخرت میں لوگ ہمارے سے اپنے حق مانگنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ہماری نیکیوں کو لے جائیں. یا اللہ ہمارے پاس تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے. یا رب العالمین تو میں توفیق دے کہ یہاں پہ ہم بندوں کے حقوق ادا کریں اور ہمارے ہاتھوں سے کسی کے اوپر ظلم نہ ہو. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ہاتھوں سے کسی پہ ظلم نہ ہو. یا رب العالمین نہ ہم ظلم سہنے والے بنے نہ ظلم کرنے والے بنے. یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں عافیت میں رکھنا. یا رب ہمیں عافیت عطا فرمانا. یا اللہ اپنے حقوق بہترین طور پہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا. یا رب العالمین ہم تیرا حق کبھی ادا نہیں کر سکتے. یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ جتنی ہم میں طاقت ہے ہم تیرا حق اتنا ادا کر سکیں. ہمیں یہ توفیق عطا فرمانا یا رب العالمین یا ذل جلال والاکرام. یا اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے اور قرض سے ہمیں نجات عطا فرمانا. گناہوں سے ہم سب کو بچا کے رکھنا. یا اللہ ہم سب کو گناہوں کی زندگی سے بچا کے رکھ. اپنی نافرمانی کرنے سے بچانا اور اپنی فرما برداری والی زندگی عطا فرمانا. جتنی زندگی رہ گئی اپنی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمانا. مرتے دم کلمہ نصیب فرما دینا. آتما بالخیر فرمانا. جہنمی کے عذاب سے بچانا. قبر کے عذاب سے بچانا. جہنم کی آگ سے بچانا. اور ہر اپنے ہر قسم کے عذاب سے بچانا. جس دن کوئی سایہ نہ ہو اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما. ہمارا آسان حساب کتاب کر. یا رب العالمین ہمیں بغیر جہنم کی ایک جھلک دیکھے ہوئے بھی جنت میں داخل فرما دینا. یا رب ہمیں ہمارے خاندانوں سمیت ہمارے پیاروں سمیت ہمارے ساتھیوں قرآن کے ساتھیوں سمیت جنت میں داخل فرمانا. یا رب العالمین ہمیں بھی اور ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں پیارے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھنا. عافیت عطا فرمانا. سب کے گھروں کے اندر عافیت عطا فرمانا. سب کے گھروں سے بیماریوں کو دور فرما دینا. صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمانا تمام بیماروں کو. یا رب العالمین ہمارے گھروں سے ہر فتنے کو دور فرما دے. ہر شر کو دور فرما دے. ہر حاسد کے حسد سے ہمارے گھروں کو محفوظ رکھنا. ہمارے خاندانوں کو محفوظ رکھنا. یا رب نظر بد سے محفوظ رکھنا. یا رب کینے بغض سے اور لالچ سے اور تکبر سے ہمارے سینوں کو محفوظ رکھ. یا اللہ ہمارے سینوں سے ان کو نکال دے گندگیوں کو. ان بیماریوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے. یا رب ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے اور اپنی محبت کے لیے خالص کر دے. یا اللہ ہمارے ہر عمل کو اپنے لیے خالص کر لے. ہمیں اخلاص نیت عطا فرما. ریاکاری سے محفوظ رکھنا. اپنی بڑائیاں کرنے سے محفوظ رکھنا. اللہ خود پسندی سے محفوظ رکھنا. یا رب العالمین ہمیں عاجزی نصیب فرما. اپنی عاجز بندوں میں ہمیں شامل رکھنا ہمیشہ. یا اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں ہمیں شامل رکھنا. صالحین کا ساتھ ہمیں عطا فرمانا. یا اللہ ہماری اولادوں کو صالحین کا ساتھ عطا فرمانا. ہمارے شوہروں کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھنا. یا اللہ تعالیٰ ہم کو بھی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمانا. یا اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارے شوہروں کو ہمارے دین میں ہمارا معاون بنا دینا. یا اللہ ہمارے گھروں میں دین اسلام کو زندہ فرما دے. قرآن پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اس کے اوپر عمل کرنا آسان فرما دے. ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے. ان کے نیک نصیب فرما دے. یا اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. صدقہ جاریہ بنا دے. ان کی طرف سے ہمیشہ خوشی کی خبر آئے. یا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے بھی امتحانوں میں کامیابیاں دینا اور آخرت کے بھی امتحان میں کامیابی عطا فرمانا. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہم سب کو عزت نصیب فرمانا. یا اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر بھی عزت سے رکھنا اور زمین کے نیچے بھی عزت سے لے کر جانا. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک نامیاں دینا, خوشیاں دینا, کامیابیاں دینا. یا اللہ سرخروئی دینا. یا اللہ نعمتوں سے نوازنا. یا اللہ ان کے نیک جوڑے عطا فرمانا. ان کو جن کی اولادیں شادی شدہ ان کو ان کے گھروں میں خیر کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ بسائے رکھنا. یا رب العالمین ہمارے والدین کو رزیل بڑھاپے سے محفوظ رکھنا اور ہمیں رزیل بڑھاپے سے محفوظ رکھنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا رب العالمین ہمارے والدین کو اور ہمیں بھی یا اللہ تعالیٰ عقل کے پھر جانے سے محفوظ رکھنا. یا رب عقل کے پھر جانے سے محفوظ رکھنا. یا اللہ ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ رکھنا. اوپر والا ہاتھ دیے رکھنا, کبھی نیچے والا ہاتھ نہ دینا. یا رب یا اللہ تعالیٰ بستروں پہ ایڑیاں رگڑنے سے محفوظ رکھنا. اتنی زندگی دینا جب تک ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے. اللہ ہر قسم کے فتنوں سے اور خاص الخاص فتنہ دجال سے ہمیں ہمارے خاندانوں کو محفوظ رکھے, ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنا یا رب, ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنا. اللہ ہم کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے, یا اللہ تو الحفیظ ہے. یا رب العالمین ہماری نسلوں کے ایمانوں کی حفاظت کرنا, ان کو ہر فتنے سے محفوظ رکھنا. اللہ ہماری نسلوں میں متقین اٹھانا, علماء اٹھانا, حفاظ اٹھانا. یا رب العالمین ایسے لوگ اٹھانا جو تیرے اولیاء میں شامل ہو جائیں. یا اللہ ہماری نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمانا. یا رب اپنے نبی کے حوض کا پانی نصیب فرمانا, اپنا دیدار نصیب فرمانا جنت میں. یا رب العالمین ہم سے وہ کام لے لے جن سے تو راضی ہوتا ہو, اور ان کاموں سے بچا لینا جن میں تیری ناراضگی. یا رب العالمین ہر اس قول اور عمل کو ہمارے ہمیں توفیق عطا فرمانا جو جنت کی طرف لے جانے والا, اور ہر اس قول اور عمل سے ہمیں بچا کے رکھنا جو جہنم کی طرف لے جانے والا. یا اللہ جنہوں نے یہ مجلس منعقد کیا ان کے گھر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا, اس گھر کو ان کے لیے مبارک ثابت فرمانا. یا اللہ ان کی نسلیں یہاں پہ پھلیں پھولیں. یا رب العالمین اس گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ تعالیٰ انہوں نے ہماری ضیافت کی ہے تو ان کی جنت الفردوس میں ضیافت مت کر. یا رب العالمین جو بھی پیارے ہیں یا اللہ تعالیٰ, جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں اللہ تو ان سے محبت کر. یا اللہ تو ان سے محبت کر. یا رب العالمین ہمیں وہ محبت عطا فرما جو تیری خاطر ہے, اور اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا اس محبت کی بدولت. یا اللہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں وہ سب ہمارے حق میں قبول اور منظور فرمانا. جن چیزوں سے انہوں نے پناہ مانگی ہیں یا رب العالمین تو ہمیں پناہ میں رکھنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا رب العالمین.